مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے راؤنڈ ٹیبل۔ آج ہمارا موضوع ہے آج کا عراق، ایک تفصیلی جائزہ، عراق ٹوڈے ا کمپریہنسو ریویو۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹر سٹائنوچ اور انجینئر سلیمان تاروالی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور بائیں ہاتھ پر ریڈیو کی سٹریم آڈیو کو کلک کر کے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیں۔ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ اسے ٹویٹر، فیس بک اور ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ حسب معمول انتہائی ممتاز اور مقبول اسکالرز اور ماہرین شامل ہیں۔ سعودی عرب سے شائع ہونے والے انگریزی روزنامے عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب، پاکستان سے ڈاکٹر فاروق اسناد جو مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنکٹ اسکالر بھی ہیں، پاکستان ہی سے سابق سفیر مشتاق احمد مہر جنہوں نے مشرق وسطی کے کئی ملکوں میں سفارتی فرائض کی انجام دہی کی ہے، یہاں واشنگٹن سے پولی ٹیک سے وابستہ عارف انصار، اور ہمارے پروگراموں کا ایک بے حد جانا پہچانا نام واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ڈاکٹر زبیر اقبال۔ عراق کافی عرصے سے خبروں کا مرکز بنا رہا ہے، لیکن اب گزشتہ ایک برس سے پھر شاہ سرخیوں میں ہے۔ آئی ایس آئی ایل تنظیم کے عسکریت پسندوں نے ملک کے مختلف حصوں میں پیش قدمی کی، کئی جگہوں پر کنٹرول حاصل کیا، اور اب شمال میں عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل کا کنٹرول سنبھالنے کی کوششوں میں ہیں۔ امریکہ نے اسلامک اسٹیٹ کی پیش قدمی روکنے میں کرد اور عراقی افواج کی مدد کرنے کے لیے فضائی حملے شروع کیے۔ عسکریت پسندوں کی اساس پرستی اور سخت کی نظریات کے خوف سے ملک میں موجود مسیحی، یزیدی اور مذہبی اقلیتوں کے افراد کو خطرہ لاحق ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ کوہ سنجر پر پھنسے ہوئے ہیں۔ انسانی بنیادوں پر ان کے لیے بھی فضا سے امداد کی فراہمی جاری ہے۔ پھر ملک کی سیاسی صورتحال کشیدگی اور تناؤ کا شکار ہے، تو آئیے کچھ تفصیل جانتے ہیں اپنے ماہرین سے۔ پہلے تو ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عراق میں امریکہ کی ایک بار پھر فضائی موجودگی سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ صدر براک اوباما نے آئی ایس آئی ایس کی پیش قدمی کو روکنے میں مدد دینے کے لیے فضائی حملوں کی اجازت دی، جس کا آغاز کر دیا گیا، لیکن صدر اوباما کہتے ہیں کہ عراق کے بحران کو حل کرنے کی ذمہ داری خود عراق پر عائد ہوتی ہے۔
We can conduct air strikes, but ultimately there's not going to be an American military solution.
امریکی صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم فضائی حملے کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر اس مسئلے کا حل امریکی فوج کے پاس نہیں، اس مسئلے کا عراقی حل ہونا چاہیے، جس کی امریکہ اور دوسرے ملک اور اتحادی حمایت کر سکیں۔ ڈاکٹر زبیر، آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ آپ کے خیال میں امریکہ کی اس امداد سے آئی ایس آئی ایس عسکریت پسندوں کی طاقت کو کس حد تک کم کیا جا سکتا ہے، اور کیا واقعتاً ان کا آگے بڑھنے سے روکنا ممکن ہوگا؟
یہ بہت مشکل سا سوال ہے، وہ اس لیے کہ اس کے معاملے میں پروجیکٹ کرنا ذرا مشکل ہے۔ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک یہ اٹیکس، یہ ایئر اٹیکس صرف اس لیے ہیں کہ وہاں کے مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کیا جائے، تاکہ ان کو ایک سیف ہیون مل جائے یا ایک طریقہ مل جائے جس سے وہ وہاں سے نکلنے کے قابل ہو جائیں، یا اس لیے کہ ایک ریڈ لائن بنا دی جائے، اس کے آگے آئی ایس آئی ایل کی فورسز جو ہیں وہ ابریل کی طرف نہ پیش قدمی کر سکیں۔ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے کچھ وقت حاصل ہو جائے گا، جس کے دوران آپ نیگوسیشنز کر سکتے ہیں، کوئی سیٹلمنٹ کے طریقے نکال سکتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے پہلے بھی فرمایا اور جیسے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہے، اس کی سلوشن یقیناً اس قسم کے کانفلکٹ میں نہیں ہے، اس قسم کی بومبنگ میں نہیں ہے، یہ بیسیکلی بغداد میں ہے، جہاں پر اگر ایک کلیکٹیو نیشنل گورنمنٹ بن جائے تو بڑی حد تک کانفلکٹس، جو ٹینشنز ہیں، ان کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس بومبنگ کو آپ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں دیکھیے، بلکہ اس کو یہ دیکھیے کہ کس حد تک یہ اس ریکنسیلیشن کی طرف جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ اگر تو اس کی وجہ سے آئی ایس آئی ایل کچھ کوشس ہو جاتی ہے اور اپنے انٹرونشنسٹ قسم کے ایکشنز کو کمزور کر دیتی ہے، تو پھر شاید پاسبلٹی ہے کہ اس قسم کی کوئی نہ کوئی کوآپریشن پیدا ہو سکے، لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ آئی ایس آئی ایل نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے۔
شکریہ ڈاکٹر صاحب. امبیسیڈر مشتاق مہر صاحب, آپ سمجھتے ہیں صورتحال کو بہتر طور پر, سر آپ عراق کی اس موجودہ صورتحال کے بارے میں کس طرح تجزیہ کریں گے جب وہاں عسکریت پسندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی بحران بھی سامنے ہے, جیسا کہ ڈاکٹر زبیر اقبال نے بھی اشارہ کیا.
یہ جو ٹیررسٹ ہیں جی, یہ جو نئی قوم وہاں پہ ابھری ہے وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ تو عراقیز کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور ریجنل کنٹریز کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو نیشنل کنسنسس, کیونکہ جو مالکی کی حکومت تھی وہ صرف ایک شیعہ حکومت تھی, جبکہ وہاں پہ سنیز اور کردز اور دوسرے بھی لوگ شامل ہیں. جب تک ان کو نہیں ساتھ ملایا جاتا تو وہاں پہ سٹیبلٹی سیکورٹی نہیں آ سکتی. اور دوسرا بہت امپورٹنٹ ہے ریجنل کنٹریز, جس میں سعودی عربیہ اور ایران کی پراکسی وار ہے. جب تک یہ وار ختم نہیں ہوتی یہ ٹربولنس رہے گی. اور تیسرا جو ہم نے دیکھا ہے, یہ ویتنام کی ایک بہت بڑی اگزامپل ہمارے پاس ہے. اس قسم کے جو ٹمپریری میئر ہے, آج انہوں نے حکومت بدلی ہے, نئے پرائم منسٹر کو لے کر آئے ہیں, یہ چیزیں اور فارن انٹرفیئرنس, جس میں امریکن ایئر فورس کا یوز اور دوسرا جو ٹمپریری میئر ہے, وہ زیادہ کامیاب نہیں رہتے. ہم نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے, ہم نے اپنا فار ایسٹ میں بھی دیکھا ہے اور ہم نے سینٹرل ایشیا میں بھی دیکھا ہے. یہ چیزیں کامیاب نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کی ڈیوریشن زیادہ دیر نہیں رہ سکتی, ایکسپینسو ہوتی ہیں اور وہ ٹینیبل نہیں ہوتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ عراق کے اندر ایک نیشنل کنسنسس پیدا کیا جائے, جیسے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا ہے وہاں پہ ایک نیشنل گورنمنٹ آئے اور نیشنل گورنمنٹ کو ریجنل کنٹریز کی سپورٹ حاصل ہو.
شکریہ مشتاق صاحب. سراج وہاب صاحب, عراق کی آج کی صورتحال یا پھر آج کا عراق مشرق وسطی خطے کے لیے کس حد تک خطرناک ہے؟ مجموعی اثرات آپ کس طرح سے مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ آگے جا کے ہم بات کریں گے انہیں تین فریقوں کی, کرد, شیعہ اور سنی لوگوں کی, جن کی وجہ سے بہت سارا امپیکٹ ہو سکتا ہے ارد گرد کے ملکوں پر, ترکی پر, عراق پر, سعودی عرب پر. کس طرح سے دیکھیں گے اس کو؟
دیکھیے, بہت بڑا کرائسس اس وقت عراق میں ہے اور عراق کی وجہ سے پوری کی مشرق وسطی میں ہم نے دیکھا کہ جب سے عراق پہ یہ اٹیک ہوا اور صدام حسین کے خلاف جو کاروائی ہوئی اس کے بعد سے ایک کے بعد دیگر کہیں بھی کوئی ایسا پولیٹیکل موو نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکے. سب سے بڑی غلطی تو امریکن انتظامیہ سے یہ ہوئی کہ انہوں نے وہاں کی جو ملٹری تھی وہ اس کو بالکل ڈس بینڈ کر دیا. اس کو ڈس بینڈ کرنے کی وجہ سے جو ایک اسٹرکچر وہاں پہ موجود تھا وہ اسٹرکچر بالکل ختم ہو گیا. وہ اسٹرکچر ختم ہونے کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو پولیٹیکل وہاں پر ایکٹیویٹیز جو ہوئی ہے اس کے کنسولیڈیشن کے لیے کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ایسا فورس وہاں پہ موجود نہیں تھا جو اس پولیٹیکل گینز کو پروٹیکٹ کر سکے. تو وہاں پہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹس اور تمام سارے الیکشن وغیرہ تو ہوئے, لیکن وہ جو ڈیموکریٹس وہ خود جا کے ڈکٹیٹرز کی شکل انہوں نے اپنا لی, ان کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس والی کوئی صورتحال وہاں پہ نہیں رہی, جس کی وجہ سے تمام ساری چیزیں عراق میں بالکل سیکٹیرین بنیاد پہ ہو گئی, شیعہ اور سنی اسپیسیفکلی اس میں ہو گئی. اور جیسا کہ ابھی کسی نے صحیح کہا کہ جو پراکسی وار ہے وہاں پر, اس پراکسی وار کی وجہ سے وہاں کے اندر جو صورتحال تھی وہ اور خراب ہوئی ہے. یہ جو ملٹری ایریل اٹیکس جو امریکہ نے کیے ہیں یہ بہت بڑا اوباما ایڈمنسٹریشن کا بہت بڑا فورن پالیسی ریورسل ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو پرومس کیا تھا کہ ہم وہاں پہ عراق میں پھر سے نہیں جائیں گے یا وہاں پہ ہماری کوئی مداخلت نہیں ہوگی, اور اب پھر وہاں پر ان کو اس سے مجبور ہونا پڑا کہ وہاں پر کوئی انٹرونشن کرے, اس کی صورت حال بالکل بے قابو ہو گئی تھی. اور یہ اٹیک بے حد ضروری اس لیے تھے کہ آئی ایس آئی ایل کو روکنے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ایک نیشنل باؤنڈریز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا بالکل جو مقصد ہے وہ کسی کے اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, وہ کوئی انسانی حقوق ہیومن رائٹس میں بالکل بلیو نہیں کرتے, اور یہ لوگوں کے پاس بالکل ماڈرن ویپنری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور انہوں نے تمام ساری چیزیں جو گورنمنٹ کی جو بلینز آف ڈالرز جو بینکوں میں تھے وہ تمام ساری چیزیں ان کے پاس ہے, ریسورسز ان کے پاس ہے, نوجوان ان کے پاس ہے. تو ان کو روکنا بہت اس لیے ضروری ہے کہ یہ آگے چل کر خود عراق میں انہوں نے بالکل پورا نقشہ بدل دیا ہے عراق کا, اور آگے چل کر دوسرے جو ممالک ہے اطراف کے نیبرنگ ہمسائے ممالک جو ہے عراق کے, ان کے لیے بھی ایک بہت خطرہ ان سے لاحق ہے. ان کو روکنے کی بہت سخت ضرورت تھی, لیکن لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عراق کی سورنٹی کو برقرار رکھا جائے, اس کی انٹیگریٹی کو برقرار رکھا جائے, اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہاں پر کوئی پولیٹیکل سولوشن نکل کے آئے. اگر پولیٹیکل سولوشن وہاں پر نہیں ہوتا ہے اور سنی شیعہ اور کرد اگر فیکشن ساتھ نہیں آ سکتے اس کی کوئی بھی وجہ ہو, اور اگر مالکی وہاں سے نہیں جاتے ہیں, تو پھر عراق کے اندر جو پولیٹیکل گیمز ہے اس کو کسی صورت کنسولیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا, اور ایسی صورتحال میں ایسے ویکیوم میں ایک بڑے طبقے کو پولیٹیکل پروسیس میں واپس لانے میں بہت مشکلات آئے گی.
شکریہ سراج صاحب. عارف انصار صاحب, موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ابھی جس طرف سراج صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک متحد عراق, جو کہ سبھی ہمارے ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں, شمال میں کرد ہیں, وسط عراق میں سنی, جنوب میں شیعہ اکثریت پر مبنی, اگر تین الگ الگ ریاستیں بنتی ہیں, ان کا باہمی رضامندی سے تصفیہ ہوتا ہے, تو کیا صورتحال بہتر ہوگی یا اس سے بحران میں اضافہ ہوگا؟
جی, اس سوال کے جواب میں اور جو ڈسکشن ابھی ہو رہی ہے وحجت, اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں دو تین ایلیمنٹس اور شامل کرنے پڑیں گے کہ ہم صرف عراق کو صرف عراق سے ہی سمجھنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے, ریجنل سولوشن تو ریجنل پلیئرز بھی ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں چاروں طرف ہی کچھ ہو رہا ہے. سیریا میں ابھی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی ہے ذرا بات, غازہ میں ان ریلیٹڈ ہے لیکن ادھر بھی کافی گڑبڑ چل رہی ہے. ایجپٹ کی اپنی سچویشن ابھی قبل از وقت ہے, لیکن وہاں بھی بہت ریپڈلی حکومتیں چینج ہوئی ہیں. تو ایک جو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں وداؤٹ اینی بلیم گیم. اور اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ ایک تو وار اگینسٹ ٹیرر ہے کہ ایک جگہ سے وہ شروع ہوئی, ایک طرف وار فیوچر میں جا رہی ہے, اور اس میں اب کیا عوامل شامل ہیں, کیا کمپلیکیشنز ہیں, القاعدہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کیا رول تھا اس میں, اب وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کریکٹر میں, اور وہ کس طرح سے صورتحال کو امپیکٹ کر رہی ہے. دوسرا اس کے ساتھ ہمیں ایرو اسپرنگ کو فیکٹر رکھنا پڑے گا, شامل کرنا پڑے گا کہ وہ کیا عوامل تھے, وہ کس طرف جا رہے ہیں, اور یہ کس طرح سے مکس اپ ہوگی. آبویسلی یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, لیکن یہ ایک دوسرے کے اوپر چیزیں اثر انداز ہیں, اور اسی کے ساتھ وہ اسٹیٹ کے اوپر بھی اثر انداز ہیں, اور جو پولرائزیشن ہم عراق میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مختلف عوامل کا نتیجہ ہے. لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک جو فینومینن تھا جو پہلے القاعدہ تک محدود تھا, شاید اب وہ کافی پھیل گیا ہے, اور یہ کہنا کہ وہ کمزور ہو گئے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ بھائی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے قابو کریں گے جو کرنٹ سچویشن جس طرح سے چل رہی ہے.
تو ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, بعض مبصرین کے خیال میں, یہی جو میرا پہلا سوال تھا انصار صاحب سے اسی کو میں آگے بڑھاتی ہوں, کہ بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ چلیے تین آزاد ریاستیں نہ کریں, کیونکہ جب اگر ہم اس کو بانٹتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ترکی میں بھی کرد ہیں, ایران میں بھی کرد ہیں, اس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں کافی پرابلم ہو سکتا ہے اگر وہ الگ ملک کے اندر آتے ہیں. تو لیکن بعض مبصرین کہتے ہیں کہ اگر ایک کنفیڈریشن ہو جائے جس میں تینوں علاقے زیادہ تر خود مختار ہوں, لیکن ان کی سفارتکاری, تیل کی آمدن کی مشترکہ تقسیم اور مشترکہ کرنسی رکھی جائے, تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو جائے. اس کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
یہ ایک بڑا اہم سوال ہے, میں نے اس کے اوپر کچھ کام بھی کیا ہے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلے 40-50 سال میں عراق کی اکانومی جو تھی, معیشت, وہ کیسے بنی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اہم کام جو کیا گیا تھا اس دوران وہ یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے ان تینوں علاقوں کی اکنامک انٹیگریشن کو بڑھا دیا جائے. اس میں ہوا یہ تھا کہ جو ساؤتھ کا آئل کے پیسے تھے وہ سینٹر اور نارتھ میں لگتے تھے, جہاں پر اکنامک کنڈیشنز کو بہتر کیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ انٹیگریشن بڑھائی جا رہی تھی. وہاں پر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی گئی, وہاں پر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی گئی, اور وہاں پر ہیومن کیپیٹل کو بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کیا گیا. لیکن 2003 کے بعد یہ جو ماڈل تھا وہ بالکل ٹوٹ گیا. اس کے بعد جو ریسورس ٹرانسفر ہوتی تھی ساؤتھ سے نارتھ کی طرف وہ بند ہو گئی, جس کی وجہ سے اکنامک انیکوالٹی بہت بڑھ گئی. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جو مرکزی حصہ ہے جہاں پر اس وقت سنی اس کو لڑائی کر رہے ہیں, وہاں کی اکنامک کنڈیشن, وہاں کی جو پر کیپیٹا انکم جو ہے وہ اب ایوریج کے مقابلے میں کوئی 25% کم ہو چکی ہے. اس ان اکنامک انیکوالٹی کی وجہ سے وہاں پر ٹینشنز بہت بڑھ گئی ہیں. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ اکنامک بیسس کو آپ کیسے بہتر کریں گے جس کی وجہ سے آپ پولیٹیکل کوہیشن پیدا کر سکیں. کیا اس کے لیے آپ کو 3 اٹانومس ایجنسیز بنانی ہوں گی یا آپ کو پہلے کی طرح کا ماڈل دوبارہ ریسٹور کرنا ہوگا؟ یہ ایک بڑی اہم بات آ جاتی ہے. یاد رہے کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ 8 سے 10 بلین ڈالر سالانہ ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے یقیناً ریسورس کو ٹرانسفر کرنا ہوگا ساؤتھ سے نارتھ کی طرف. کیا ساؤتھ اس کے لیے تیار ہوگا یا نہیں؟ یہ ایک اہم بات آ جاتی ہے. صرف پولیٹیکل کنسنسس بلڈنگ سے بات نہیں بنے گی. اصل بات یہ ہوگی کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ تینوں کے تینوں علاقے سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی اکنامک کاسٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے اور ان کی جو ہے اوور آل افیکٹ کیا ہوگا. جو میں دیکھ سکتا ہوں جو انیشل ایسٹیمیٹس ہیں وہ کم از کم 8 سے 10 بلین ڈالر سالانہ ہیں. کیا آپ اس کو سالو کرنے کے لیے ان ملکوں کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ان کو دوبارہ انٹیگریٹ کر دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ ان کو دوبارہ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ کاسٹ بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ ان کو سیپریٹ رکھتے ہیں تو یہ کاسٹ بڑھے گی. ایسے معاملات میں ساؤتھ شاید یہ اس قسم کی کاسٹ بیئر کرنے کے لیے تیار نہ ہو. ایسے معاملات میں پھر ریجنل ممالک کو سپورٹ کرنا ضروری ہوگا جس میں سعودی عربیہ، یو اے ای اور کویت خاص طور پہ شامل ہیں کہ ان کو ریسورسز ٹرانسفر کرنی ہوں گی. کیا وہ اس قسم کے ریسورسز ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سے معاملے ہیں. ان کو کیجولی نہیں دیکھا جا سکتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر اس قسم کی اکنامک انٹیگریشن کی طرف قدم نہ لیے گئے تو چاہے آپ ان کو اٹانومس کریں یا نہ کریں یہ ملک جو ہے کبھی سٹیبل نہیں ہوگا.
مشتاق صاحب آپ بتائیے گا کہ مشرق وسطی میں عراق کے ہمسایہ ملکوں کی طرف سے عراق کے اندر مختلف عناصر کی امداد کے بارے میں مبینہ رپورٹیں سامنے آتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً. عراق کے مختلف عوامل کی بجائے خود عراق کو ایک ملک کے طور پر مستحکم کرنے کے لیے ہمسایہ ملکوں کا، ایران کا، ترکی کا اور سعودی عرب کا کیا رول ہونا چاہیے؟
جی بہت بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عراق کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا چاہیے. حالانکہ یہ ایک مصنوعی ملک ہے، یہ کریٹ کیا گیا ہے، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ مڈل ایسٹ میں فردر ڈویژن ہو، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ تقسیم ہو سکتا ہے ایتھنک بیسس پہ، سیکٹیرین بیسس پہ، کوئی آئیڈیولوجیکل بیسس پہ، ٹیریٹوریل بیسس پہ، بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارا ایکسپیرینس جو ویت نام کا ہے، ہمارا ایکسپیرینس جو افریقہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ اب جو 21st century ہے وہ انٹیگریشن کی سنچری ہے. اگر یورپ میں چھوٹے چھوٹے ملک اکٹھے ہو سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ مڈل ایسٹ کو تقسیم کیوں کیا جائے. اگر انٹیگریٹی مینٹین کرنی ہے عراق کی تو بہت ضروری ہے کہ جو ترکی ہے خاص طور پہ، سعودی عربیہ ہے، ایران ہے یا باقی جو اسلامک کنٹریز ہیں بڑی بھائی، ان سب کو سپورٹ کرنا پڑے گا کہ جو سوورینٹی ہے عراق کی اسے مینٹین کیا جائے. اور عراق کے اندر البتہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جیسے ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ جس میں تمام کمیونٹیز کو، تمام سیکشنز آف سوسائٹی کو اور تمام لوگوں کو برابر کی اکنامک اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. میں اس بات سے ڈیفر کرتا ہوں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. عراق پیٹرو ڈالر کنٹری تھا، میں کویت میں امبیسڈر تھا اور ان دنوں عراق صدام حسین کے انڈر تھا تو وہ بہت اونچی مقام پہ تھے. لیکن صدام حسین کی ڈسمنٹلمنٹ کے بعد ہمیں پتہ تھا کہ یہ چیزیں آئیں گی، کیونکہ وہ ایک جو سمبل آف اسٹیٹ تھا، ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ کو جب آپ ڈسمنٹل کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز بھی برداشت کرتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ یہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی کانفرنس کی جائے اور خاص طور پہ جو بڑے اسلامک ممالک ہیں ان تمام کو مل کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو اسلامک ممالک ہیں وہ افریقہ میں ہوں، ایشیا میں ہوں، سینٹرل ایشیا میں ہوں، ان کی فردر ڈویژن قابل قبول نہیں ہوگی اور تمام سیکٹیرین کنسیڈریشنز کو رد کیا جائے گا، ان کو پریونٹ کیا جائے گا اور ان کے لیے ان ملکوں کی نیشنل گورنمنٹس کی مدد کی جائے گی.
اب ہم بات کرتے ہیں، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے ISIS اور ISIL کے بارے میں بھی اپنے ماہرین سے بات تو کرتے آئے ہیں. سراج صاحب آئیے ایک جائزہ لیتے ہیں، بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو 2-3-4 باتیں ہیں ایک ہی سوال کے اندر کہ ISIS
کس حد تک اور کس انداز میں مسلح ہے، اسے ہتھیار کون فراہم کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی خبروں میں بالکل سامنے موجود ہے، کچھ وہ اپنی طرف سے کر لیتے ہیں، کچھ ارد گرد کے ملکوں سے ملتی ہیں۔ ایک تنظیم کی حیثیت سے یہ کتنی بڑی ہے؟ کیا ان کا کوئی جامع کمانڈ سٹرکچر موجود ہے یا یہ تقسیم شدہ ہے؟ بنیادی عقیدہ اور نقطہ نظر اس طرح کا کیا ہو گیا جو اس حد تک یہ تشدد اور جارحانہ کاروائیوں کی ان کو اجازت ملی ہوئی ہے؟
لیکن جنرل پیٹریٹ کا زمانہ تھا عراق میں، اور امریکنز جو ہے وہ جنگ وہاں پہ بہت بری طرح سے ہار رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں عراق میں کسی طرح سے سنی جو پاپولیشن تھا اس کو آن بورڈ لینے میں بہت مشکلات آ رہی تھی، اس لیے کہ وہ تمام سارے ایلیمنٹ جو صدام حسین کے ساتھ تھے اور جس میں باطنیت بھی تھے اور تمام سارے لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مزاحمت ہی ایک واحد طریقہ کار ہے امریکنز کے خلاف لڑنے کا یا اپنے حق کو حاصل کرنے کا۔ جنرل پیٹریٹ وہاں پر آئے اور انہوں نے پوری اسٹریٹجی کو تبدیل کیا، اور انہوں نے یہ جو ٹرائبل قبیلے کے جو سردار تھے، جو بہت ہی انفلوئنشل قبیلے تھے ٹرائبل چیفس، ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ القاعدہ کے ساتھ جانے میں ان کا نقصان ہے، اور یہ کہ ان کا فائدہ صرف اس میں ہے کہ وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے، اور ان سے کہا یہ گیا کہ اگر وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو ان کے جو رائٹس ہیں اور انٹرسٹ ہے وہ پروٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں تھرو دا پولیٹیکل پروسیس، اور یہی پھر دستور میں درج کیا گیا کہ سنی وائس پریسیڈنٹ ہوں گے اور تمام دوسری اسپیکر جو ہے وہ سنی ہوں گے، اور ان کے لیے پولیٹیکل پروسیس میں بہت ہی جامع انداز میں ان کا ریپرزنٹیشن ہوگا۔ تو یہ پولیٹیکل پروسیس کی جب ان کو تیقن دلایا گیا وہ ٹرائبل چیف کو، تو وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے، انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا، ایاد العلوی کے ساتھ وہ گئے اور انہوں نے بہت زبردست انتخابات میں حصہ لیا اور ان کے لوگ جیت کر بھی آئے۔ یہاں پہ کہ ایاد العلوی یہ جو دعویٰ پارٹی تھی نوری المالکی کی، اس سے بلکہ ان کو تھوڑی سبقت بھی حاصل تھی، لیکن بعد میں نوری المالکی نے دوسرے جو گروپس تھے ان کے ساتھ مل کے اکثریت حاصل کر لی، اور وہ جو سنی جو فیکشن تھا یا وہ جو سنی ایلیمنٹ تھا جو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنا تھا وہ بالکل الگ تھلگ ہو کے رہ گیا، اور وہ جو پولیٹیکل پروسیس میں ان کے جو انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کی گئی تھی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ وہ لوگ جو ٹرائبل چیف تھے، قبیلے کے جو سردار تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننے میں ان کا نقصان ہوا، اور یہ کہ وہ القاعدہ سے جب وہ لڑے ہیں تو وہ انہوں نے القاعدہ سے بھی دشمنی مول لی، اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہوا، لہذا ایک پولیٹیکل ویکیوم ہو گیا، اور عوام الناس میں یہ تاثر گیا کہ آرمڈ ملیٹنسی حکومت وقت کے خلاف، آرمڈ ملیٹنسی ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اپنی باتوں کو منوایا جا سکتا ہے۔ اس ویکیوم میں کئی سارے ایلیمنٹ شامل ہو گئے، اور اس کے بعد یہ القاعدہ کا جو آف شوٹ تھا جسے ہم آئی ایس آئی ایل یا آئی ایس آئی ایس کہتے ہیں، یہ اس کا قیام عمل میں آیا۔ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ اس پاپولیشن میں اس گروپ کے لیے بہت سمپتیز ہیں، اور وہ سمپتیز اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروپ نے جو سینٹرل گورنمنٹ ہے نوری المالکی کو اس کو فیس کیا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا ہے۔ ان کی سمپتیز بہت دیر تک آئی ایس آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو یہ جو گروپ ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے، اس نے پولیٹیکل ویکیوم میں جو ہے جنم لیا ہے، اور پولیٹیکل ویکیوم اب بھی موجود ہے۔ جب تک کہ یہ پولیٹیکل ویکیوم ختم نہیں ہوگا یہ آرگنائزیشن بہت اسٹرانگ ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو جب ایک ساتھ جب یہ مارچ کرتے گئے ادھر اربیل کی طرف اور تمام سارے، تو جو آرمی تھی، جو فورسز تھے، وہ خود جو ہے سیکٹرین بنیاد پہ عراقی آرمی ڈیوائڈ ہو چکی تھی۔ یہ وہ آرمی تھی جس کو امریکن فورسز نے ٹرین کیا تھا، اور جن سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ آنے والے عراق میں یہ بہت ایک قلیلی کردار ادا کریں گے، لیکن یہ چونکہ یہ آرمی بھی سیکٹرین بنیاد پہ چونکہ ڈیوائڈ ہو گئی تھی، انہوں نے آئی ایس آئی ایس یا دوسرے جو لوگ تھے ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا، لہذا جو پوسٹ تھی وہ تمام ساری آرمز مسلح اور تمام ساری چیزیں وہ آئی ایس آئی ایس کے ایکٹیوسٹ کے حوالے ہو گئی۔ آئی ایس آئی ایس کے اندر ایک اور بات یاد رہے کہ وہ تمام سارے باطنیت جو صدام حسین کے ساتھ تھے، جو آرمی کے اندر تھے، جو جنہوں نے اپنا صرف ملٹری یونیفارم نکال دیا تھا لیکن پاپولیشن کا وہ حصہ تھے، وہ تمام سارے لوگ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ مل گئے اور ان کے ساتھ انہوں نے کولابریٹ کرنا شروع کیا، اور اس کی وجہ سے ان کو خوب فتوحات جو ہے وہ بکی گئی۔ اب بہت زیادہ اسٹرانگ یہ آرگنائزیشن اس لیے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت سینٹرل سٹرکچر ہے یا کچھ ہے, ان کے پاس کوئی بہت زیادہ اکنامک بلو پرنٹ بھی نہیں ہے, اور جس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ بالکل وہی جو ایکسٹریمسٹ سے جو ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں القاعدہ جیسی تنظیم ہوتی تو وہی یہ کام کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی نیشن بلڈنگ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, کنٹری کو بنانے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. لہذا اگر وہاں پر پولیٹیکلی کوئی انیشیٹو ہوتا ہے جس میں ایک بہت ہی زبردست کوئی عراقی لیڈر, خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو یا کرد ہو یا تمام سارے فریقین کو ساتھ لے کے چلے اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, کہ جیسے کہ ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ منڈیلا جیسا سامنے آیا تھا ایک یونیفائنگ فیگر, اگر ایسا کوئی فیگر وہاں پر آتا ہے تو پھر عراق پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, پولیٹیکل ویکیوم ختم ہو سکتا ہے, اور آئی ایس آئی کو جو پولیٹیکل ڈیفیٹ اس کی ضروری ہے, ملٹری نہیں جس کی پولیٹیکل ڈیفیٹ ضروری ہے, وہ ممکن ہو سکے گی.
اچھا شکریہ سراج صاحب. عارف انصار صاحب, تھوڑی سی ہم آئی ایس آئی ایس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. ابو بکر البغدادی کو غیر متنازع طور پر آئی ایس آئی ایس کا لیڈر سمجھا جاتا ہے, لیکن وہ کس حد تک تنظیم کو چلانے میں ذمہ دار ہیں اور کیا وہ حکمت عملی وغیرہ تیار کرتے ہیں؟
اس کی ڈیٹیلز تو خیر جو میڈیا میں آتی ہیں وہی ہیں, جو انٹیلیجنس اداروں کو وہ ڈیٹیلز ہوں گی تو اس کے بارے میں تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ان کے کچھ آرگنائزیشنل چارٹ ایسے جو شائع ہوئے ہیں ان میں مطلب ایک ظاہری بات ہے ہائرارکی کی ہے جس سے وہ اس آرگنائزیشن کو ایک منظم طریقے سے چلا رہے ہیں. جس طرح سے ابھی یہ گفتگو بھی ہوئی کہ ایک برانچ ان کی سیریا میں بھی ہے اور ایک ٹانگ ان کی عراق میں ہے, جدھر ابھی فی الحال وہ کافی لڑائی کر رہے ہیں, اور سیریا میں بھی تو وہ کافی افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. انہوں نے جو اپنا اعلان کیا ہے کہ باقی جو گروپس ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز ٹیررسٹ گروپ وہ بھی ان کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے خلافت کا اعلان کیا ہے کہ وہ بھی ان کی سپورٹ میں یا ان کے ساتھ الحاق کا اعلان کریں, تو اس کی اپنے وہ ایک کانسیکوینسز ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو افغانستان پاکستان ریجن ہے اس طرف بھی ہیں, جو نارتھ افریقہ کا علاقہ ہے اس میں بھی ہیں, اور مڈل ایسٹ میں اپنی کنفیگریشن ہے. تو اسی میں نے اپنی جو انیشل ریمارکس تھے اس میں کہا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر کا ایک رجحان ہے جو ایک پھیل رہا ہے. بات ہوئی ابھی سراج صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو عراق کے معاملات تھے اور آئی ایس ایس یا آئی ایس ایل جو ہے وہ کس طرح سے ایوالو ہوا اور القاعدہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا ختم ہوا اور آگے وہ بڑھ رہے ہیں, تو ایک خطرہ تو ہے کہ یہ جو خطرہ ہے ختم ہو رہا ہے, کس نوعیت کا ہے, آگے بڑھ رہا ہے ختم پیچھے ہٹ رہا ہے, اور آگے جو ہم نے ابھی بات کی کہ جو پولیٹیکل اور سیکیورٹی ٹرانزیشن عراق میں ہے اس پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوگا. لیکن جب ہم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی افغانستان میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ وہاں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہاں بھی ایک پولیٹیکل اور سیکیورٹی ٹرانزیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے کریکٹر فرق ہیں, مختلف عوامل ہیں, وہ کمپیریزن اپنی جگہ, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک ڈیپر لیول پہ یہ جو ان کی آرگنائزیشن ہے, فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, سپورٹ کہاں سے آتا ہے, وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھ رہا ہے, وہ تو سب چیزیں اس آپ کے کوشچن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.
شکریہ ڈاکٹر زبیر. آپ بتائیے گا کہ آئی ایس آئی ایس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا کے آپریشن میں بے حد فعال ہے, ان کے پیروکار بھی کافی ہیں, تو کیا اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروپ کی زمینی سطح پر کافی حمایت موجود ہے؟
میرا خیال ہے, دیکھیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ باتیں جو ہیں اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ جو اخبار میں پڑھتے ہیں وہی آپ کو پتہ چلتا ہے. درست بات یہ ہے کہ یہ کوئی فلائی بائی نائٹ قسم کی آپریشن نہیں ہے, یہ ایک آرگنائز قسم کی آپریشن ہے جس نے ہر طریقے کو سوچنے کی کوشش کی ہے. اس میں صرف یہی نہیں کہ وہ ملٹری ایکشن لے رہے ہیں, بلکہ یاد رہے کہ وہ بڑی حد تک اکنامک انٹرسٹ جو ہیں ان کو بھی وہ تقویت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے ڈیمز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ریفائنریز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے, ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سیلف فائنینسنگ قسم کی آرگنائزیشن بننا چاہتے ہیں. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی پولیٹیکل نیگوشیٹنگ پوزیشن بہت بڑھ جاتی ہے. ایک اہم بات ہے جس کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ کہنا کہ وہ پولیٹیکلی یا ڈیجیٹلی اسپیکنگ بڑے سیوی ہیں. یقیناً آج کل کے زمانے میں یہ کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ ان کو کس قسم کی سپورٹ حاصل ہے اور وہ کہاں سے آ رہی ہے. یقیناً ان کو صدام حسین کے جو گروپ ہے باطس گروپ, اس کی سپورٹ شامل ہے. نقش بندیوں کی سپورٹ غالباً ان کو شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو باہر کے ممالک سے بھی سپورٹ شامل ہے. یہاں تک کہ سیریا میں جو اپوزیشن جو ان کے ساتھ مل کر اسد کے خلاف لڑ رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. اور ایسی سچویشن میں اصل مقصد یہی آ جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے. اگر وہ وجہ ہے کہ ان کو ڈس انفرنچائز کر دیا گیا ہے, تو پھر اگر آپ ان کو دوبارہ انفرنچائز کرتے ہیں تو بھی یقیناً سچویشن امپروو ہوتی ہے. اس لیے چاہے ان کے پاس سوشل میڈیا میں سپورٹ ہو یا نہ ہو, اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اس سپورٹ کو کس طریقے سے نیوٹرلائز کرنا ہے. اس نیوٹرلائزیشن کے لیے میرا خیال ہے جو امریکی پوزیشن اس وقت ہے وہ غلط نہیں ہے, کہ جہاں تک ہو سکے ایک بیلنس کیا جائے جس میں ایک نیشنل گورنمنٹ بنے, جس میں تمام ریپرزنٹیشن ہو, پھر امید یہ کی جا سکتی ہے. یقیناً نہیں کہ یہی ایسے پیسے سے کوئی سولوشن پیدا ہو جائے گا, لیکن امید ہو جائے گی کہ بڑی حد تک پیسفل سولوشن کی طرف قدم لیے جا سکتے ہیں.
اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی سیاسی منظرنامے کی, تاکہ آخر میں ہم پھر اقلیتوں کے لیے جو مسائل اس وقت پیدا ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں. عراق کے صدر فواد معصوم نے عراقی پارلیمنٹ کے ڈیپٹی سپیکر حیدر العابدی سے نئی حکومت تشکیل کرنے کو کہا ہے. عراق کے مرکزی شیعہ بلاک نیشنل الائنس نے العابدی کی نامزدگی کی ہے, لیکن موجودہ وزیر اعظم نوری المالک کی تیسری مرتبہ بھی وزارت عظمیٰ کے عہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, حالانکہ ان پر سنی کردوں اور بعض شیعہ افراد کی طرف سے دباؤ ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں, لیکن نوری المالکی بھی اپنے عزم پر قائم لگتے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ حکومت کی تشکیل عراق کے استحکام کے لیے ضروری ہے. انہوں نے مسٹر مالکی پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچائیں. ایک مختصر سی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں سعد اسد سے.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے پیر کے روز سڈنی آسٹریلیا میں بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق کے استحکام کے لیے نئی حکومت کی تشکیل ایک نازک مرحلہ ہے. انہوں نے مسٹر مالکی پر زور دیا کہ وہ اس سیاسی رسہ کشی کو مزید آگے نہ بڑھائیں.
We believe that the government formation process is critical in terms of sustaining.
ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تشکیل ایسی صورت میں بہت نازک مرحلہ ہے جبکہ وہاں استحکام اور امن کو قائم رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ مسٹر مالکی شولوں کو ہوا نہیں دیں گے. ایک بات جس کا ہر عراقی کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قانونی اور آئینی معاملے میں جہاں بھی بین الاقوامی امداد کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہم اسے یقینی بنائیں گے, اور اس پر کام ہو رہا ہے. انہیں نئی حکومت کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور کچھ کر کے دکھائیں.
یہ آپ چھوٹی سی رپورٹ سن رہے تھے سراج صاحب. یہ نئی صورتحال جو اب سامنے آئی ہے سیاسی سطح پر, اس سے پہلے ہی بحران کا شکار ملک میں مزید تقسیم پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی, کیا صورت ہوگی کسی سیاسی تصویر کی؟ کیونکہ نوری المالکی تو اپنے عزم پر قائم ہیں کہ انہیں منتخب کیا جانا چاہیے اور ان کا اتحاد بھی سب سے بڑا ہے اس میں. سراج صاحب,
یہی سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ. جی رجے صاحب, آپ سن پا رہی ہیں؟
جی,
یہ سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اصل میں نوری المالکی جو ہے وہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت, اور وہی پرابلم جو ہے اس وقت عراق کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے. یہ جو پولیٹیکل ریکنسیلیشن وہاں پہ نہیں ہو پا رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نوری المالکی پورے ملک کے پرائم منسٹر ہونے کے بجائے ایک چھوٹے سے گروپ کے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں, اور وہ اقتدار کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہی لوگ بارہا یہاں پر اس قصے میں کہتے ہیں کہ نوری المالکی جو ہے بالکل ہو بہو وہی ہے جو صدام حسین ہوا کرتے تھے ایک ڈکٹیٹر کی طرح. یہ بھی بالکل وہی ان کا معاملہ ہے, اپنے ملک کے مفادات کو اوپر نہ رکھتے ہوئے وہ اپنے پرسنل ایمبیشن کو سامنے انہوں نے رکھا, اور اب بالکل وہ اقتدار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن کون لوگ ہیں جو نوری المالکی کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس وقت ایران عراق میں سب سے امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے, اور ایران کے لیے یہ بے حد ضروری ہے, ایرانی لیڈرشپ کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ نوری المالکی کو وہاں سے ان کو
نچ کرے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں اور ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کو سامنے لائے, اس لیے کہ اس وقت عراق میں ہیلنگ کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑے چیلنجز وہاں پہ درپیش ہیں, اور اس کے لیے کوئی ایک یونیفائنگ فورس کی ضرورت ہے جو آگے تمام سارے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے, اور خواہ وہ اگر شیعہ اور سنی کے اندر کوئی پرابلم ہے تو کرد کے اندر کوئی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے, اس میں تو کوئی یونیفائنگ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور اس کے اندر اس صورتحال کو کریں. اصل میں سب سے بڑا مسئلہ نوری المالکی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ وہ تمام سارے ڈکٹیشن ایران سے لیتے ہیں, اور ایران کے اندر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر نوری المالکی کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ ان کی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہوگی, اور یہ کہ ایک امپریشن دوسرے عراقی پولیٹیشین سے یہ جائے گا کہ اگر کوئی پرائم منسٹر نوری المالکی کے بعد اگر وہ کوئی بہت ہی پیروکیل سٹینڈ دیتا ہے, اگر کوئی وہ بہت ہی سیکٹیرین سٹینڈ دیتا ہے, تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوگی اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو تسلیم نہیں کرے گی. تو یہ جو 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 میسج جانا چاہیے اگر نوری المالکی نکلتے ہیں تو دوسرے جو عراقی پولیٹیشنز ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا سپورٹ ان کو چاہیے, اگر ریجنل کنٹریز کا ان کو سپورٹ چاہیے, تو وہ عراق کی انٹیگریٹی کے لیے اور ایک بہت ہی یونیفائڈ عراق کے لیے اگر ان کو کامیاب ہونا ہے تو ان کو تمام سارے لوگوں کا پرائم منسٹر بننا پڑے گا, نہ صرف کے ایک چھوٹے سے گروپ کا.
شکریہ سراج صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ہم بات کریں گے ان پناہ گزینوں کی جو آئی ایس آئی ایس کی پیش قدمی خاص طور پر اربیل کی طرف جو ہو رہی تھی اس تناظر میں پہاڑوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آخری حصے کی طرف. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل, اور اب بات کرتے ہیں اس عسکریت پسندی اور سیاسی تناؤ کے ساتھ ساتھ ملک کے شمال میں موجود ہزاروں کی تعداد میں مذہبی اقلیتوں کی, جن میں مسیحی اور یزیدی بھی شامل ہیں, جو اپنے گھروں سے بھاگ کر کوہ سنجر پر پناہ لیے ہوئے ہیں. دنیا بھر کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان بے گھر پھنسے ہوئے افراد کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کی جائے. امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل کہتے ہیں کہ آسٹریلیا, برطانیہ اور فرانس امریکہ کے ساتھ مل کر ان ہزاروں افراد کے لیے امداد کی فراہمی کر رہے ہیں. ان کا کیا کہنا ہے؟
This is a humanitarian issue of great consequence for all of the world, and I think great powers understand they have responsibilities in these areas.
وزیر دفاع چک ہیگل کہہ رہے ہیں کہ انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا معاملہ تمام دنیا کے لیے قابل غور ہے. میرے خیال میں بڑی طاقتیں سمجھتی بھی ہیں کہ ان پر ان علاقوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ فرمائیے گا کہ ان مذہبی اقلیتوں کو انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے علاوہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے کس نوعیت کے اقدام درکار ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے کہ عراق میں ملک کے اندر بے گھر ہو جانے والوں کی تعداد اب 10 لاکھ سے زائد ہے اور ان کے لیے جینوسائڈ کا لفظ بھی استعمال کیا جا رہا ہے.
جی جی, یہ تو درست ہے. دیکھیے, اس قسم کی کوئی موومنٹ جو ہے وہ انکنشنیبل ہوتی ہے, اس لیے اس میں کوئی پولیٹیکل یا کوئی اسٹریٹجک ایشو نہیں آنا چاہیے. یہ اقلیتیں جو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا اہم ہے اور بہت ضروری ہے, لیکن اس کے لیے پھر کوئی بات آ جاتی ہے کہ ٹیمپرریلی سپورٹ کرنا ایک بات ہوگی, ان کو پروٹیکٹ کرنا ایک بات ہوگی, لیکن ڈیوریبل پروٹیکشن کے لیے کیا کیا جائے. سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک کس قسم کے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں, کس قسم کے پولیٹیکل کمپرومائزز کیے جائیں کہ اقلیتوں پر کوئی مشکل نہ آئے. یاد رہے کہ وہاں پر جس کا کانفلکٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ وہی رہے کہ وہ سنی اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے تھے, انہوں نے ریبیل کیا, ریئیکٹ کیا. اب ان کی مشکل یہ آ گئی ہے کہ وہ دوسری اقلیتوں کو بھی ریپریس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹینشن اور کمپلیکیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کوئی پولیٹیکل سولوشن اس وقت ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس قسم کے انسٹیٹیوشنز بن جاتے ہیں جو اقلیتوں کو پروٹیکٹ کریں گے, تو پھر بڑی حد تک لانگ ٹرم سسٹینیبل سولوشن پاسبل ہے. لیکن اس وقت ٹیمپرریلی جو ہو رہا ہے اس کو سالو کرنے کے لیے یہی جو ہیومینیٹیرین قسم کے ایکشن ہو رہے ہیں وہ بہت کرٹیکل ہیں, اور دونوں سائڈز کو یہ چاہیے کہ وہ اس قسم کی سپورٹ کو آنے جانے دیں, اور اس میں یونائیٹڈ نیشنز کا رول زیادہ ہونا چاہیے تاکہ نیشنل یا پارٹیزن قسم کے جو انٹرسٹ ہیں وہ درمیان میں نہ آئیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر صاحب. مشتاق مہر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بیسٹر صاحب, مجھے معلوم ہوا آپ نے کہا تھا تھوڑی جلدی آپ کو جانا چاہیے تھا, لیکن پھر مجھے ایک سوال کا آپ جواب ذرا ضرور دے دیجیے گا کہ اگر ISIS نے یزیدیوں کو اور ان مذہبی اقلیتوں کو پہاڑ سے روانگی کے لیے محفوظ راستہ نہیں دیا تو کیا عراقی افواج یا بین الاقوامی افواج انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ کر پائیں گی؟
یہ بہت بڑا ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا جی. اس لیے کہ یہ جو جہادی ہیں یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہے, کیونکہ اب انہوں نے ٹیرٹری حاصل کر لی ہے, قبضہ کر لیا ہے, ان کے پاس ٹیرٹری بھی ہے, ان کے پاس لوگ بھی ہیں, تو یہ اب ڈیفائن ہوں گے ایز انسرجنٹس. جب انسرجنسی ہو جاتی ہے تو ایک ڈفرنٹ قسم کا انٹرنیشنل لا اور انٹرنیشنل کوڈ ان پہ اپلائی ہوتا ہے. تو اب ان سے کہنا پڑے گا اور ان کو وہ اس کے بدلے میں اپنی ریکگنیشن مانگیں گے. اب حالات بہت مشکل ہو گئے ہیں, اب ان سے یونائیٹڈ نیشن کا رابطہ ہوگا اور پھر کوئی کوئٹ پرو کو ہوگا جس میں وہ کچھ فیسلٹیز مانگیں گے اور ان فیسلٹیز کے بدلے میں وہ پھر ان مائنارٹیز کو پیسے دیں گے یا ان کو پروٹیکشن دیں گے. لیکن پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ کوئی بھی آکوپینٹ ہو اس کو مائنارٹیز کی پروٹیکشن سب سے پہلا انٹرنیشنل لا ہے, اس لیے کہ وہ لوگ وہیں کے رہنے والے ہیں, ان کی جان کی حفاظت ان انسرجنٹس کی ذمہ داری ہے اور انٹرنیشنل لا میں وہ لوگ ریسپانسیبل ہیں, لیکن یہ وہ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ امبیسیڈر صاحب آپ کے بہت سارے وقت کا. آئی ایم ویری گریٹفل آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. عارف انصار صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم نے انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی بات تو کی ہے, آنے والے دنوں میں عراق میں جاری اس بحران کو روکنے کے لیے امریکہ اور عالمی برادری کا آپ رول کیا دیکھتے ہیں؟ عارف انصار صاحب
وہ اس میں اپنا رول ادا بھی کر رہے ہیں ابھی, لیکن جیسے گفتگو ہوئی ہے یہ ایک نارمل کرائسس نہیں ہے اور اس کانفلکٹ میں مختلف ملکوں میں, سیریا میں ہم دیکھ رہے ہیں اور جگہوں پہ جہاں کانفلکٹ چل رہا ہے عراق, اور یہ مختلف طریقوں سے یہ جو کرائسس ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے, لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا پڑ رہا ہے, وہاں سے پھر تحفظ کے لیے دوسری جگہ, ہمیں پتہ ہے جارڈن میں بہت سارے لوگ موو ہیں ریفیوجیز وہاں پہ سیریا سے. تو اس میں بھی ایک میرا خیال ہے ایک ایک الگ کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے, ایک اسپیشل اس کو فوکس چاہیے کہ اس میں ہنگامی ایمرجنسی بنیاد پہ ہنگامی طور پہ اس کو نظر ڈالی جائے کہ جو یہ ریفیوجیز کرائسس ہو رہا ہے اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا, کیونکہ اس میں صرف ایک تو وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے, لیکن جب آپ ایک ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں کتنی عرصے کے لیے ہوئے ہیں وہ ایک اور قسم کا کرائسس بن جاتا ہے, پھر آپ کو اگر واپس جانا پڑے گا تو وہ ایک اور ریلوکیشن وہ ایک الگ مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس کے بہت سارے اور فیکٹ ڈائمینشنز ہیں جو ہم ایک سمپل اس ڈسکشن میں نہیں حل کر سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی اس میں ایک اس موضوع کو ایک الگ پوری فوکس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور ٹریجڈی انفولڈ ہو جائے جس طرح کا حالات چل رہے ہیں.
سراج صاحب آپ یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی عارف انصار صاحب نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دوبارہ اس کی آبادی کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کی پناہ کا مسئلہ ہوتا ہے, اگر ان اقلیتی گروپوں کو جن کے اب معدوم ہو جانے کا خطرہ ہے, ہم میڈیا میں جینوسائڈ کا لفظ بہت شدت سے دیکھ رہے ہیں کہ نسلی طور پر کسی ایک فرقے کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے, اگر وہاں سے ان کو نکال لیا جاتا ہے تو پھر کہاں پہ اثر نو آباد کرنے کی ان کو صورت ہوگی, ان کو کہاں پناہ دی جائے گی, کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے فرقے شام کے علاقوں میں بھی آباد ہیں؟
دیکھیے بھائی صاحب, یہ بالکل ان پریکٹیکل سے سولوشن ہے کہ ان کو وہاں سے بالکل نسل کشی کر کے وہاں سے نکال دیا جائے, وہ وہاں کے لوگ ہیں, وہ وہاں کے باشندے ہیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سینٹرل گورنمنٹ تھی وہ اپنے مشن میں یا اپنے جو پرپز تھا اس میں ناکام رہی ہے, اور یہی ایک وجہ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دوری المارکی کو کوئٹ کر دینا چاہیے, اس لیے کہ وہ گورننس میں ناکام رہے ہیں اور وہ وہاں کی اقلیتوں کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں. اگر وہاں پہ جینوسائڈ ہوا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ ریسپانسبل ہے, گورنمنٹ کے لوگ سب چیز چھوڑ کے واپس آ گئے ہیں, گورنمنٹ کی ریٹ وہاں پہ نہیں چل رہی ہے, اور یہ جو لوگ جو ISIS ہے وہ ISIL ہے, یہ کسی انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتے, یہ کسی بھی قانون کو نہیں مانتے, یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل انارکسٹ ہیں, جن کا کسی کوئی سٹرکچر جن کا نہیں ہے, آپ کس سے ان لوگوں سے بات کریں گے, ان کی لیڈرشپ کا کوئی کسی کو کوئی بہت سارا اندازہ نہیں ہے, نہ کوئی انہوں نے کوئی انٹرویو دی ہے, یہ ان کا کوئی بہت زیادہ بلو پرنٹ ہے. اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بغداد میں عراق کے اندر ایک بہت ہی نیشنل یونٹی جس کو تمام سارے لوگوں کا جو ہے سپورٹ حاصل ہے وہ سب سے پہلے وہاں پہ تشکیل دی جائے اور اس گورنمنٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی سپورٹ کرے اور وہ پھر سے عراقی آرمی جو امریکنز نے جو تیار کی تھی اور جس میں باقی ایلیمنٹس بھی اب دم ہو سکتے ہیں اور وہ تمام سارے لوگ آ کے پھر سے جو ہے گورنمنٹ کو وہاں پہ اسٹیبلش کرے بجائے اس کے کہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے. اس لیے کہ اگر وہاں سے لوگوں کو نکالا جائے گا تو پھر ایک بہت ہی بیڈ پریسیڈنٹ ہو جائے گا کہ جہاں بھی لوگ چاہیں گے کسی کو بھی جو ہے کسی جگہ سے نکال دیا جائے اور پھر ان کو کہیں اور پھر ری اسٹیبلش کیا جائے. تو یہ بالکل امپریکٹیکل سی بات ہے. جو پریکٹیکل سولوشن ہونا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر ایک یونٹی گورنمنٹ سب سے پہلے طور پہ اولین یہ ہونا چاہیے, نمبر ون پرائرٹی, کہ وہاں پہ ایک یونٹی گورنمنٹ بنائی جائے جس کو ایک ایسا عراقی ہیڈ کرے جو تمام سارے لوگوں کے کانفیڈنس کو بحال کر سکتا ہے اور پھر وہ جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ڈونر کانفرنسز ہو سکتی ہے, ری بلڈنگ کانفرنسز ہو سکتی ہے جس میں ویسٹ اور تمام سارے لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اس سے کہ عراق جو ہے وہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے, اس کو وہاں امریکن انٹرونشن ہوا وہ انہوں نے بالکل سب چیزیں ڈسمینٹل کر دی اور وہ چھوڑ کے چلے آئے اور کچھ سال کے بعد پھر وہ ہوائی وہاں پر حملہ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل جو ہے پین کلر کی طرح ہے, یہ بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے پوری ڈائگنوسس اس کی یہی ہے کہ ڈیزیز کو جو ہے ٹریٹ کیا جائے, اور ڈیزیز یہ ہے کہ وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جب تک کہ وہاں پر ایک اچھی حکومت جو ایک بہت ہی زبردست عراقی جس کو تمام سارے لوگوں کا کانفیڈنس حاصل ہو جب تک کہ وہ تشکیل نہیں دی جاتی تب تک عراق کے دوسرے تمام سارے پرابلمز حل نہیں کیے جا سکتے.
شکریہ سراج صاحب. عارف صاحب, آپ ایک سوال جو اس وقت میرے سامنے اور بھی ہے کہ بین الاقوامی برادری عراق اور شام کی بحرانی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے ISIS کی وجہ سے, جس ISIL کی وجہ سے, اس بدلنے والی ٹائٹ کو کیا تبدیل کرنا ممکن ہے اور کیا ISIS کو مؤثر طور پر روکا جا سکتا ہے؟
یہ بہت ہی اہم سوال ہے میرا خیال میں وحجت, کہ وہ جو ہم نے ڈسکشن میں بھی اس کی طرف پوائنٹ کیا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز والا جو ایلیمنٹ ہے, انفلوئنس ہے, یہ کس سٹیج پہ ہے, کہاں پہ ہے, اس کو کس طرح سے ریورس کیا جائے, کنٹین کیا جائے. اور یہاں امریکہ میں بھی اس موضوع پہ کافی کانفرنسز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں کہ فیوچر کس طرف جا رہا ہے اور ہم اس کو فیوچر کو کس طریقے سے ویژولاز کریں. اس پروگرام میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے. تو وقتی طور پہ تو یہی کرنا پڑا جو امریکہ نے بھی کیا کہ ایریل اسٹرائکس کی ہیں کہ جو ان کے ویپن سے ان کو ناکارہ بنایا جائے, جس کی وجہ سے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے ISIL وغیرہ. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ دیر پا سولوشن تو نہیں ہے, جو سراج صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جب تک عراق میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی, وہ کنسنسس سے نہیں آئے گی, تو سیکیورٹی کا ایشو کس طرح سے حل ہوگا. جس اکنامکس کی بھی بات ہوئی شروع میں, زبیر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جب تک ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہ ہو, لا اینڈ آرڈر نہ ہو, تو اکنامکس بھی نہیں ہو سکتی, ٹریڈ بھی امپیکٹ ہوگا. وہ اگر نہیں ہوگا تو وہ تو پھر یہ اس طرح کے عوامل اور بڑھیں گے اور یہ اپنی طاقت پائیں گے. تو اس لیے کہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ انفلوئنس بڑھ رہا ہے, کم نہیں ہو رہا. نان اسٹیٹ ایکٹرز نے سیریا میں بھی, آپ ہمیں پتہ ہی ہے حالات جو ہیں ڈسٹیبلائزڈ ہیں, عراق میں بھی اب انسٹیبلٹی بڑی ہے. اگر تو شارٹ ٹرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل سولوشن اور یہ گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے عراق میں, تو پھر تو یہ وہ گورنمنٹ جو وہاں کی ہے وہ چارج لے گی اور یہ نان اسٹیٹ ایکٹر یا ISIS کا انفلوئنس ہے, اس کے خلاف وہ اپنا کاروائی کرے گی ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے, اور اسی میں پھر امداد بھی ان کو ملے گی. جس طرح ریفیوجیز کے معاملے میں بھی بات کی کہ ایک افیکٹو وہاں گورنمنٹ اگر ہو تو پھر تو بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہاں ایک افیکٹو گورنمنٹ نہیں ہے اور پولرائزیشن بڑھ رہی ہے تو وہ تو پھر دوسرا اثر بڑھے گا, ظاہری بات ہے. اور فورن گورنمنٹ یا سپورٹ اس صورت میں پھر اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ حکومت تو نہیں کر رہی, وہ تو ڈائریکٹلی انٹروین کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ خطرناک موضوع ہے, ٹرینڈ ہے, اور صرف عراق میں نہیں ہے, ایک وسیع ٹرینڈ ہے جو اس ریجن میں ہے. تو ہم صرف اس کو عراق کی حد تک سوچ کے نہیں حل کر سکتے, اور یہاں بھی اب اس پہ امپورٹنس بڑھ رہی ہے. ریسنٹلی کانگریس میں بھی اس چیز پہ ڈیبیٹ ہوا ہے کہ کنٹری بائی کنٹری اپروچ ہے, لیکن ایک ریجنل اپروچ بھی دیکھنی پڑے گی کہ ریجن میں کیا ہو رہا ہے.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب. اب ہمارے ساتھ آخری ہمارے پاس سوال کا وقت ہے اور وہ ہم ختم کرتے ہیں سراج صاحب کے ساتھ. سراج صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ابھی جیسا کہ عارف انصار صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بتائی, آپ سے بھی جو بات ہوئی اور باقی ہمارے ماہرین بھی جو بات کر رہے تھے, اس میں سب سے زیادہ عراق کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے اوپر ہم زور دیتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ اب آج جو تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے کہ صدر نے ایک دوسرے آدمی کو جو ڈیپٹی اسپیکر ہے ان کو نامزد کر دیا ہے اور نوری المالک کی عزم پر قائم ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ اس سارے سینیریو کے اندر اگر نوری المالکی اپنے عزم پر قائم کر رہتے ہیں تو ان سے کس رد عمل کی اب توقع ہو سکتی ہے, کیا ہوگا آگے؟
دیکھیے اگر وہ اپنی بات سے بزد رہتے ہیں اور اگر وہ سبکدوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور ایران ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کرتا کہ وہ سبکدوش ہو جائیں یا کچھ کر جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آئی ایف آئی ایس اور آئی ایس آئی ایل اور مضبوط ہوگی, اس لیے کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ لوگ ابھرے ہیں اس کا کانٹیکسٹ یہی ہے کہ وہ پولرائزیشن وہاں پر تھا, ان سنی مائنورٹی کا مارجنلائزیشن تھا اس کنٹری میں جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھرے ہیں, اور وہ جو ماڈریٹ ایلیمنٹ تھے وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئے. دیکھیے ماڈریٹ ایلیمنٹ وہاں پہ سیریا میں بھی ہوبہ ہو یہی بات ہوئی, ایک ماڈریٹ اپوزیشن تھی جس نے جو ہے وہ ریبیل کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اسد رجیم کے خلاف, اس امید پہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو سپورٹ کرے گی اور اس کا ساتھ دے گی, لیکن انہوں نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی کنسنسس نہیں ہے, اور لہٰذا وہ ماڈریٹ اپوزیشن اور وہ ماڈریٹ ایلیمنٹ جو تھے وہ بھی پیچھے کی طرف ہٹ گئے, اور وہ جو ویکسین ہوا تو وہ ایکسٹریمسٹ عناصر وہاں پر آ گئے. بالکل اسی بات کا ڈر پہلے بھی تھا کہ اگر یہ ماڈریٹ ایلیمنٹس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ اس ماڈریٹ ایلیمنٹس کو نہیں کرتی ہے تو پھر وہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ جو کسی کے قابو میں نہیں ہے وہ برسر اقتدار آ جائیں گے, انیشیٹو ان کے ہاتھ میں ہوگا اور پھر ان سے کوئی ڈیل نہیں کر سکے گا. بالکل یہی بات ہوئی وہاں سیریا میں, انٹرنیشنل کمیونٹی نے بالکل کوئی رول ادا نہیں کیا, امریکنز نے وہاں پر پرومس کیا تھا کہ وہ وہاں پر جو ہے ایریل یا فضائی حملے کریں گے اسد رجیم کے خلاف, یہ کم از کم وہاں نو فلائی زون ہوگا, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. جو ماڈریٹ ایلیمنٹ تھے وہ اپنے لوگوں کے اندر بدنام ہوئے کہ ان کا جو تمام سارا جو انیشیٹو تھا وہ بالکل اس کے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں تھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ساتھ نہیں دیا, لہذا پورا انیشیٹو جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ نے لے لیا. یہاں عراق میں بھی یہی ہے, جو ماڈریٹ ایلیمنٹ تھے جو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے تھے اب وہ پیچھے کی طرف اس لیے چلے گئے ہیں کہ انہیں کوئی ڈلیور کرنے کے لیے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں ہے نہیں. اگر وہ اپنی عوام کے پاس جاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بندوق پھینک دو, یہ گن پھینک دو, تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم کو اس کے ریٹرن میں ملنے والا کیا ہے, کیا تیقن کو یہ ہم کو دلاتا ہے, کیا پروٹیکشن ہم کو ڈیموکریسی میں دوسرے میں ملے گا, اور یہ تیقن دلانے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہے. اور خود مالکی اس بات پہ بزند ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے اس کے اندر ایک تھنکنگ یہی ہے کہ عراق کو تین ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے.
بہت بہت شکریہ سراج وہاب صاحب, عارف انصار صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال اور ایمبیسیڈر مشتاق مہر صاحب ہمارے ساتھ تھے. عراق کی آج کی صورتحال کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, بہت سارے سوالات تھے. ہم آپ سب ماہرین کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ سے ہماری بات پھر بھی ہوگی. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو سٹائنوویچ اور انجینئر سلیمان تارو والی. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی, بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.